بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم دورہ قرآن کی آج کی ہماری ہے چوتھی کلاس ہے جس میں ہم قرآن مجید کے سپاروں کی ترتیب سے دوسرے پارے کے شروع سے اور سورۃ البقرہ کی ترتیب سے سورۃ البقرہ کی 142 نمبر آیت سے جو آج شروع کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جو ہم پیچھے سورۃ البقرہ کو پڑھ کے آ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی چیز ہدایت جو ہے وہ مانگی گئی اور پھر سورۃ البقرہ میں سورۃ البقرہ کے اندر سب سے پہلے آغاز اس بات سے ہوا کہ اللہ کی یہ کتاب بہت بڑی عظمت والی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی نے اس کتاب میں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور استعانت ہے نیک کام پہ چلنے کے لیے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور جن کے اندر متقین والی صفات ہوتی ہیں اور پھر ان لوگوں سے بچایا گیا کہ جو کافر ہیں یا منافق ہیں ان لوگوں سے جو ہے وہ بچایا گیا کہ منافق کون ہیں اور کافر کون ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے تفصیل کے ساتھ واقعات شروع ہوئے کہ جن کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہٹ دھرمی کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا نہ بنے جیسے کہ بنی اسرائیل نے حرکتیں کی تھیں ان سے جو ہے اے مسلمان نے تم جو ہے وہ بچ جاؤ. اسی سلسلے میں چلتے ہوئے آج کی آیات شروع ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے اہم مقامات ہیں, ان میں سے ایک ایسا مقام ہے جس کا یہاں پہ تذکرہ موجود ہے, اس کی میں پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں اور پھر جو ہے وہ ہم آگے آیات کی طرف آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مکہ میں رہے اور مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, قبلے کے جنوب والی سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے اور شمال کی طرف منہ کرتے تھے کہ شمال کی طرف کعبہ کی طرف بھی منہ ہو جاتا تھا اور آگے بیت المقدس بھی اسی سمت میں تھا, مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے وہ بھی اسی سمت میں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہے مسجد اقصی تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کیا، اور تقریباً 16 یا 17 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلی طور پہ یہ خواہش ضرور تھی، دلی طور پہ یہ خواہش ضرور تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ضرور تھے کہ قبلہ کی طرف جو ہے، یعنی کعبہ کی طرف جو ہے، وہ منہ پھیر دیا جائے، کعبہ کی طرف جو ہے وہ منہ کرا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ضرور تھی۔ 16 یا 17 مہینوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے عملی جامہ پہنایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب بیت المقدس فلسطین کی طرف، اس طرف نماز میں منہ کرنے کی بجائے کعبہ کی طرف، مکہ مکرمہ میں جو اللہ تعالیٰ کا گھر بنا ہوا کعبہ ہے، اس طرف جو ہے وہ منہ کیا جائے۔ یہ مدینہ میں جانے کے بعد جو ہے 16 یا 17 مہینے کے بعد یہ حکم آیا۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش رکھتے تھے، لیکن اس حکم کی وجہ سے بہت سارے کچھ مسئلے اٹھے۔ نمبر ایک تو یہود کا بہت بڑا اعتراض ہوا کہ دیکھو یہ پہلے کدھر منہ کرتا تھا، اب کدھر کرتا ہے، اور یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ نمازیں جو پڑھی تھی وہ کہاں گئی ہیں۔ اس طرح کے بہت زیادہ اعتراضات اٹھے، ان کے جوابات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دے دیے۔ نمبر ایک تو مشرق اور مغرب سب اللہ ہے، سب اللہ کے لیے ہے، سب چیزوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ جہاں چاہے جدھر چاہے حکم دے سکتا ہے، کسی کو اس پہ اعتراض کرنے کا کیا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے بیت المقدس کے اندر، کچھ شمال کی طرف اس کے اندر منہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہو کر کچھ جو ہے وہ صخرہ کی طرف منہ کرتے ہیں، ان کا آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے، تو مسلمانوں پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جانتے ہیں اندر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، اور ان کا قبلہ جو ہے وہ مکہ میں ہوگا، اور اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی مان نہیں سکتے۔ یہاں پر ایک اصولی بات اور سمجھنے والی ہے، اصولی نقطہ نظر سے ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، مدینہ میں جا کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہیں نہیں دیا تھا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مدینہ میں نماز میں پڑھنا ہے نماز، یہ کہیں حکم نہیں ہے قرآن مجید میں، اس کا کہیں حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جانے کے بعد بیت المقدس فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کیا، جیسے ہم گزشتہ آیات میں ناسخ اور منسوخ کے بارے میں پڑھ رہے تھے سورۃ بقرہ میں، تو قبلے کا حکم اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے فلسطین کو قبلہ بنایا تھا بیت المقدس کو، اس حکم کو منسوخ کر کے بیت اللہ اور کعبہ جو مکہ مکرمہ میں ہیں اسے جو ہے قبلہ بنایا گیا، اور اس طرف جو ہے وہ منہ کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد فلسطین کی طرف منہ کرنا، اس کو اللہ نے اپنا حکم قرار دیا ہے، جس سے ہمیں ایک بات اصولاً سمجھ لینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احادیث حجت نہیں ہے، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ کعبہ کا فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کہاں ہے قرآن مجید میں، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں تک عمل کیا تھا۔ اس کے بعد وہ حکم منسوخ ہوا، اور حکم دے دیا گیا کعبہ کہ اب جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں جو کعبہ ہے اس کو قبلہ بنایا جائے اور اس کی طرف جو ہے وہ منہ کیا جائے. تو اللہ نے پہلا حکم اپنا حکم قرار دے کے اسے منسوخ کیا اور آگے جو ہے پھر جو ہے وہ دوبارہ اس حکم کو منسوخ کر کے مکہ مکرمہ کی طرف اور کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا. اس حکم پہ تبصرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. یہود کو اعتراض کرنے والوں کو سفہاء کہا گیا کہ بے وقوف لوگ پاگل لوگ کچھ کہتے ہیں کہ انہیں کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا. تو آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ قل للہ المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب سب کا مالک اللہ ہے, اللہ تعالیٰ جہاں چاہے جدھر چاہے کر سکتا ہے, کون ہے اعتراض کرنے والا. قل للہ المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم, جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس طرح تمہیں جو ہے وہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے ایک بہترین امت بنایا. امتن وسطن, وسط کے معنی میانہ روی, درمیان میں بھی وسط کا معنی ہے, اور وسط بمانہ افضل کے بھی ہے اور اعلیٰ اور ارفع کے بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, یعنی امتن ایک ایسی امت بنایا ہے جو اوسط اور میانہ روی اور درمیان میں چلنے والے ہیں. یا دوسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا ہے, اسی طرح تمہیں بھی افضل امت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کے قیامت والے دن یہ امت کے لوگ دوسری امتوں پہ گواہی دیں گے. اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, اور رسول تمہارے اوپر جو ہے وہ گواہی دیں گے. اس کی تفاصیل احادیث میں موجود ہیں کہ قیامت والے دن یہ امت اس بات کی گواہی دے گی کہ دوسرے رسولوں نے اپنی امتوں تک پیغام پہنچایا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے گواہی دی جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام پہ گواہ بنا کے پیش کیے جائیں گے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کا تک جو ہے وہ پیغام پہنچایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو قبلے کی تحویل ہوئی ہے بیت المقدس کی بجائے کعبہ اور مکہ کی طرف, اس میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو مانتا ہے اللہ کے حکم کو اور کون ہے جو خواہشات کے پیچھے لگتا ہے. وَمَا جَعَلْنَا قِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہ چیز ہے تو بہت بڑی, لیکن ایمان والوں کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا, اللہ کا حکم آ گیا, نبی کا حکم آ گیا, بات ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ کی تحویل کا, چینج ہونے کا اثر کی نماز میں حکم آیا تھا, اور کچھ ایسے بھی مساجد تھی کہ جہاں صحابہ کی جماعت ہو رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچا تو نماز کے اندر ہی قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا تھا. نماز کے اندر ہی جو ہے وہ بجائے فلسطین کے کعبہ کی طرف جو ہے وہ منہ جو ہے وہ کر دیا گیا تھا. اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہاری پہلے کی گزری ہوئی نمازیں جو ہے وہ ضائع نہیں کرنے والا ہے. کہ کہیں یہ بات صحابہ کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ اس کا مطلب ہم نے جو پہلے ساری نمازیں پڑھی تھی وہ کہاں گئی. تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی نظریں جو بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں کہ آپ کی خواہش تھی کہ کعبہ جو ہے اسے قبلہ بنا دیا جائے, تو اللہ نے فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی سمت کے اسی جہت میں اپنے چہرے کو کرو. وحیثما کنتم فولو وجوہکم شطرہ, جہاں کہیں بھی ہو اسی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. یہاں پہ ایک مسئلہ ہے, اسے سمجھ لینا چاہیے کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم نماز میں کعبہ سے اللہ نے فرمایا ہے کہ شطر المسجد الحرام. شطر المسجد الحرام کا معنی یہ ہے کہ قبلے کی جو جہت ہے, جو سمت ہے, اس لیے کہ جو ہزاروں میل دور کھڑا ہو کے قبلے کی چوڑائی تو اتنی زیادہ نہیں ہوگی, تو وہ اگر دائیں یا بائیں ایک سینٹی میٹر یا ایک ملی میٹر بھی دائیں اور بائیں ہوگا تو آگے چل کے تو پتہ نہیں کتنا ہی دائیں بائیں ہو جائے گا, کیونکہ آگے جا کے تو سمت اس کی بہت زیادہ بدل جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز نہیں دی ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ یعنی جس سے مشکل پیدا ہو سکتی ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا فولوا وجوہکم شطرہ, کہ وہ جس سائڈ پہ قبلہ ہے, مطلب شمال کی طرف ہے تو شمال کی طرف منہ کرو, جنوب کی طرف ہے تو جنوب کی طرف, ایک سمت جس طرف بنتا ہے اس طرف جو ہے وہ منہ کرنا یہ جو ہے ضروری ہے. انسان اپنی استطاعت کے مطابق قبلے کو تلاش کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہاں پہ ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ فرض نماز میں ہر صورت میں قبلے کی طرف منہ کرنا لازم ہے, ضروری ہے. انسان اپنی استطاعت کے مطابق ضروری ہے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کرے. اگر کوئی انسان کسی سواری پہ سوار ہے, مثلا کسی گاڑی پہ ہے, کسی جگہ پہ ہے, تو فرض نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, اس لیے کہ اسے قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے اور فرض ہے. الا یہ ہے کہ ایسی سواری ہو کہ جس کا پتہ ہو, یقیناً پتہ ہو کہ نماز کے آخری ٹائم تک یہ والی سواری اور یہ والی گاڑی جو ہے کہیں سٹاپ نہیں کرے گی اور اس سے نیچے اترنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. جیسے کہ کوئی دریائی سفر ہوتا ہے, دریا کے اندر اگر کوئی سفر ہوتا ہے کشتی میں, شپ میں, جہازوں میں, تو وہاں پہ اترنا ممکن نہیں ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں فرض نماز جو ہے وہ سواری پہ پڑھی جا سکتی ہے. مین اصل چیز یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا فرض نماز میں ضروری ہے. الا یہ ہے کہ انسان کو کوئی اس طرح کی مجبوری ہو جائے کہ ایسی صورت میں انسان اگر کہیں جہاز میں ہے اور بہت لمبی فلائٹ ٹائم ہے اس کا, تو انسان نماز کے آخری وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے, تو ایسی صورت میں اسے اختیار ہے کہ وہ شروع کر لے, اپنی طرف سے کوشش کر لے قبلے کی طرف منہ کرنے کی, پھر جہاں بھی اس کا منہ ہو رہا ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. یہ ہے فرض نماز کے لیے. اور فرض نماز کے لیے انسان اگر کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں اسے قبلے کا پتہ نہیں ہے, تو اپنی طرف سے شروع میں کوشش کرے گا, ہمت کر کے, پوچھ کے, اور ایسے ہی سورج یا چاند کی روشنی سے دیکھ لے گا, نماز پڑھ لی ہے اور نماز کے بعد اسے پتہ چلا کہ اوہو یہ تو قبلہ ادھر نہیں تھا, کہیں اور تھا, تو اب اس کی نماز ہو جائے گی اور اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے, صحابہ کے ساتھ تھے, رات کو نماز پڑھتے رہے, صبح کی نماز بھی پڑھی, جب سورج طلوع ہوا تو پتہ چلا کہ وہ تو ہو غلط سمت پہ نماز پڑھ لی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کو نہیں دہرایا تھا. یہ ساری بات ہے فرض نماز کی. اس کے فرضوں کے علاوہ جو نفل نماز ہیں, خواہ وہ سنتیں ہیں خواہ وہ نفل نماز ہیں, جتنے بھی فرضوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ انسان جو ہے وہ سواری پہ جان بوجھ کے بھی پڑھ سکتا ہے کہ سواری کا جس طرف منہ ہے اسی طرف جاتے ہوئے نماز پڑھ لے, نفل نماز پڑھتا رہے, تو ایسا کرنا جائز ہے. شروع میں جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ شروع کر لے, اور بعد میں سواری جہاں بھی جا رہی ہے, جس رخ پہ بھی جا رہی ہے, اس میں جائز ہے. ہاں الگ بات ہے کہ فرض نماز میں ایسا جان بوجھ کے کرنا جائز نہیں ہے, نوافل میں جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اہل کتاب کو آپ جتنیاں بھی جو ہے وہ نشانیاں لائیں گے یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. وَلَا إِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ. یہ تو یہود و نصارہ آپس میں بھی اختلاف کرتے ہیں, تو آپ کی کیسے جو ہے وہ بات مان لیں گے. اور پھر خطاب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, لیکن حکم تمام انسانوں اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے. کہ اللہ نے فرمایا والا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين والا ان اتبعت اهواءهم, کہ اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی, ان کی خواہشات کے پیچھے لگے رہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم, باوجود یہ کہ جاننے کے, سمجھ آنے کے بعد, جاننے کے بعد پھر بھی اگر ان کے پیچھے لگے رہے تو انک اذا لمن الظالمین, آپ تو ظالموں میں سے ہوں. انسان جان بوجھ کے جب غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ ظالموں میں سے ہوتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ اہل کتاب اس قبلے کی تحویل کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, اور ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے حق کو چھپا رہے ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ جانتے ہیں اور پھر بھی حق کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں. اللہ نے فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, یہ حق ہے, صحیح ہے, سچ ہے, حقیقت ہے تیرے رب کی طرف سے, بس ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ. ولکل وجهۃ هو مولیھا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ نے فرمایا ہے کہ بھلائی میں اپنے آپ کو بڑھاؤ, جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں چہرہ کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح منہ کرو, اور فاستبقوا الخیرات, فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے میں مقابلہ کرو. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جہاں کہیں بھی ہو, اس حکم کو بار بار تاکید میں فرمایا, جہاں کہیں بھی ہو قبلے کی طرف منہ کرو, اسی سمت پہ منہ کرو, شاید اس لیے کہ اس حکم کو تاکید کرنا مقصد تھا, یا ہر حالت میں جو مکہ کے قریب ہیں, جو بیت اللہ کے قریب ہیں, جو دور والے ہیں, سب کے لیے حکم تھا, اس لیے اس حکم کو بار بار تکرار سے دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو کعبہ اور قبلے کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھنی ہے. آگے اللہ نے فرمایا وحیثما کنتم فولوا وجوہکم وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون. اللہ نے فرمایا میرے حکم کو مانتے رہو اور مجھ سے ڈرتے رہو, اور مجھ سے ایسے قبلے کی طرف منہ کرو تاکہ دوسرے لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی اعتراض, کوئی حجت نہ رہے, تم اب اسی کے اوپر جو ہے وہ رہو. ظالم لوگ تو ہمیشہ اعتراض کرتے ہی رہیں گے, مجھ سے ڈرو. فلا تخشوہم واخشونی, اور صرف مجھ سے ڈرو. ولی اتم نعمتی علیکم, اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کی تحویل کا بھی حکم اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پورا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں ہدایت یافتہ بنانا چاہتا ہے. والی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون, جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے رسولوں کے ذریعے جو ہے وہ جو ہے نعمتیں کی تھیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نعمت کی ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, جس طرح کہ اللہ نے اپنا رسول بھیج کر, رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر انعام کیا ہے, ایسے ہی قبلے کی تحویل بھی ایک نعمت اور انعام تھا. اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ, رسول کے جو اعمال ہیں, جو ان کی ذمہ داریاں ہیں, فرمایا کتاب کی تلاوت کرنا, تزکیہ کرنا, کتاب و حکمت کو سکھانا, اور وہ سب چیزیں بتانا, وہ سب مسائل کا حل بتانا جو نہ جانتے ہوں لوگ کہ صحیح چیز کیا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, یہ ہے رسول کا وظیفہ. اور اللہ نے فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, فَذْكُرُونِي, مجھے یاد کرو, میرا ذکر کرتے رہو, میں تمہیں جو ہے وہ یاد کرتا رہوں گا. یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان جتنا کرتا رہتا ہے اتنا ہی کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بہت بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں جن کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ تر رہتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو بہت زیادہ اذکار کیے ہیں, لیکن یہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, یہاں پہ ایک ذکر اپنے عمومی معنی میں ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، تمام ان معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میری عبادت کرتے رہو، میرا ذکر کرتے رہو، اس کے بدلے میں تمہیں جو ہے یاد کرتا رہوں گا، یعنی تمہارے مسائل اور تمہاری مشکلات کا جو ہے وہ حل کرتا رہوں گا۔ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور دوسرا حکم یہ کہ میرے شکر گزار بندے بنو اور نہ شکرے نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کی ہیں کہ انسان اس دور میں جب بہت باریک سے باریک چیزوں کو بھی شمار کرتا ہے، ایک پوائنٹ کے بعد 10 صفریں لگا کر بھی انسان چھوٹی سے چھوٹی چیز کو شمار کر سکتا ہے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے بدلے میں جو چیز مانگی ہے ہم سے وہ شکر، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، کہ میرا شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھ لو کہ میرا عذاب جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بے شمار دی ہیں، نعمتوں کے بدلے میں صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا کہ میرا شکر ادا کرو۔ اور یہ جو شکر ہوتا ہے یہ تین انداز سے ہوتا ہے، انسان سب سے پہلے دل سے اس چیز کو تسلیم کرے کہ صرف دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی ہے جو دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے جو زبان دی ہے اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ کا کبھی شکوہ نہ کیا جائے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کہیں بھی انسان بات کرتا ہے تو ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو نعمت جس کام کے لیے دی ہے اس کو اسی میں لگایا جائے تو اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ دل سے، زبان سے اور عمل سے، تینوں سے جو ہے وہ اللہ کا شکر کیا جاتا ہے۔ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، آگے اللہ تعالیٰ نے پھر وہی حکم دیا ہے جو سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگنی ہے، استعانت لینی ہے تو صبر اور نماز کے ذریعے جو ہے وہ مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو، تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ آگے چل کے سورۃ النساء میں آ جائے گا کہ بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں جہاں انہیں جو ہے وہ رزق دیا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس زندگی کا نام عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ کا معنی ہے کہ ایک ایسی زندگی جو پردے کے پیچھے ہے، اور اس برزخ کا معنی ہے پردہ۔ تو اس زندگی سے جتنے حالات ہمیں اللہ نے بتائے ہیں یا اللہ کے رسول نے بتائے ہیں اتنے ہی ہم بتا سکتے ہیں، اسی پہ ایمان لا سکتے ہیں، اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ برزخ کی زندگی کا اس دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ زندگی کی تمام تفاصیل کیسی ہیں، بس جتنی چیزیں بتائی ہیں اتنا ہی ہم ایمان لا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں انہیں جو ہے وہ مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، اور ہم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ ہم کسی طرح بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بزرگ چونکہ زندہ ہے اور فلاں بزرگ سے جا کے بات کی جائے اور فلاں بزرگ سے دعا کروائی جائے اور یہ کروایا جائے، یہ قطعاً کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھ سکتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا ہے اور فرمایا کہ لوگوں یاد رکھ لو کہ دنیا جو ہے وہ دار الامتحان ہے، یہ آزمائش گاہ ہے، انسان کو آزمایا جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. انسان کو آزمایا جائے گا خوف دے کر، والجوع یا بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ یا مال میں کمی کر کے، والانفس یا کچھ جانوں کو لے کر، والثمرات یا پھلوں میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس نقصان پر بھی یہ انسان آیا مجھ ہی سے مانگتا ہے یا اس نقصان پر یہ انسان پھر کسی اور کے آگے جا کے جھکتا ہے اور کسی اور کو حاجت روا سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کوئی نہ کوئی مصیبت دے کے آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور خوشخبری ہے، خوشخبری ہے جو مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، جو صبر اختیار کرتے ہیں. صبر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو آنے والی مصیبت جو انسان کے مال میں کسی لحاظ سے کمی ہو گئی، کہ کوئی جان چلی گئی، کوئی اور اس طرح کی مصیبت آ گئی، تو اس پہ صبر کرنا ہوتا ہے. اور ایک صبر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ روزے آ رہے ہیں، گرمی کا روزہ ہے اور 16-16 گھنٹے کا اور 19-19 گھنٹے کا روزہ ہے، کون برداشت کر سکتا ہے اتنی دیر بھوکھا رہے. لیکن یہ صبر کر کے عبادت کو بجا لانا، یہ ایک صبر کی مستقل قسم ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ صبر کرنے والوں کا جو عملی طریقہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی مصیبت اور مشکل آتی ہے تو بجائے کچھ اور پکارنے کے، بجائے کچھ اور جزا فضا کرنے کے، بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نعوذ باللہ اعتراض کرنے کے، وہ یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جو ہے وہ جانا ہے. اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ کے ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اور یہی لوگ ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے. یہی لوگ ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے، جو لوگ مسائل میں، مشکلات میں صبر اختیار کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ جو صفحہ اور مروہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، ان میں جو ہے سعی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، سعی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جتنی بھی کوئی زیادہ سے زیادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قدردانی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے عبادت کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے اور اسے بڑھا چڑھا کے جو ہے اور زیادہ کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل آنے کے بعد انہیں چھپا لیتے ہیں، والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پہ لعنت ہے اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کے بھی لعنت ہے. ہاں جو لوگ توبہ کر لیں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور کوئی چیز چھپائیں نہ، اگر کوئی حکم دیا ہے، کسی چیز کا پتہ ہے تو آگے اس کو پہنچانا ذمہ داری ہے. یاد رکھیں، خاص طور پہ انسان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور اسے اس کا علم بھی ہو اور پھر بھی وہ نہ بتائے تو یہ جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے. فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور واضح کر دیا، تو فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی لوگوں کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہی کی توبہ قبول کرے گا، کیونکہ وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لیکن جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. لیکن جو لوگ کفر کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے فرشتوں کی، تمام لوگوں کی ان کے اوپر لعنتیں ہیں. وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا يخفف عنهم العذاب، نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے. اور پھر اللہ نے کچھ علامات سے اس کائنات پہ غور کرنے پہ فرمایا، وہ لوگوں دیکھو، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگو دیکھو، زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، اور یہ جو سمندروں کے اوپر جو ہے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ کشتیاں چلتی ہیں، بہت بڑے بڑے جو ہے وہ شپ چلتے ہیں جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ یہ بارش آسمان سے اتارتا ہے جس کے ذریعے بنجر زمینوں کو بھی آباد کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ہر قسم کی مخلوق کو پھیلایا ہوا ہے، اور وہی ہواؤں کو چلاتا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان مسخر کی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ کون کرتا ہے، یہ کون کرنے والا ہے، کون ایسا کر سکتا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں، جو تھوڑی سی سوچ اور سمجھ رکھتے ہوں. اور شاید میں نے پچھلی کلاس میں بتایا بھی تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو عبرت کے لیے، سوچ اور سمجھنے کے لیے نشانیاں، غور کرنے کے لیے چیزیں بتائی ہیں، وہ ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جسے ہر انسان سمجھ سکتا. جیسے ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا رب اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایٹم بنانے کی جو ہے وہ سمجھ دے دی، عقل دے دی، جس نے تمہیں جو ہے وہ چاند تک جو ہے وہ پہنچا دیا، جس نے یہ کر دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی چیزوں کو اپنی قدرت لیے بناتا ہے جسے ہر کوئی انسان سمجھ سکتا ہو. زمین و آسمان کو کیسے، کس نے پیدا کیا، یہ دن اور رات کون لے کے آ رہا ہے، یہ ہواؤں کو کون چلا رہا ہے، یہ پانی پہ کشتیوں کو کون چلا رہا ہے، کون چلانے والا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے. لآیات لقوم یعقلون. اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی ذات بڑی ہے، اتنا کچھ کرنے والا ہے، لیکن لوگ، پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، حالانکہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے زیادہ محبت کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن کاش کہ وہ دن آئے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ ظالم اگر دیکھ سکیں کہ وہ دن جس دن ساری کی ساری قوت اللہ کے پاس ہوگی، اور یہ جان سکیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید العقاب ہے، بہت سخت پکڑنے والا ہے. اس دن جو ہے کیا ہوگا، اتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جو باطل معبودوں کی عبادت کرتے تھے، وہ جو ہے وہ جب دن آئے گا تو وہ کہیں گے ہم تو تمہارے کوئی ذمہ دار تھے ہی نہیں، تم ہماری کہاں سے عبادت کرتے رہے ہو، تم ہماری کہاں سے عبادت کرتے رہے ہو. تو دونوں طرف سے جتنے بھی یہ طالب یا مطلوب تھے، اس طرح کے عابد یا معبود باطل تھے، کچھ اس سارے کے سارے جتنے بھی اسباب تھے سب اس وقت ختم ہو جائیں گے. پھر یہ بچارے مشرکین کہیں گے، ہائے کاش کہ کسی طرح ہم لوٹ سکتے ہوتے دنیا میں، تو اب دنیا میں جا کے تمہیں بتاتے کہ ہم تم سے کیسے انکار کرتے ہیں. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، اللہ نے فرمایا اس وقت تو یہ مشرکین کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کے یہ اعمال سب حسرت ہوں گے. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا حکم دیا ہے، بہت بڑا جنرل حکم دیا ہے، اور فرمایا یا ایها الناس، اے لوگو، حکم تمام لوگوں کے لیے، خواہ کوئی مسلمان ہے یا کوئی کافر ہے، سب کے لیے حکم ہے. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے کھاؤ جو اللہ نے حلال کی ہیں. یہ حکم کافر کو بھی ہے؟ جی ہاں, کافر کو بھی ایسا ہی حکم ہے. کیا کافر اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا کوئی اسے فائدہ ہوگا؟ یقیناً فائدہ ہوگا. کافر اگر کفر کے حالت میں حلال کھاتا رہے, حرام سے بچتا رہے, دوسروں کی مدد کرتا رہے, دوسروں کی بھلائی کرتا رہے, جتنے بھی اچھے کام کرتا رہے, اس کا فائدہ اسے ضرور ہوگا. اور وہ فائدہ کس طرح ہے کہ اس کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا, عذاب کو ہلکا کیا جائے گا. لیکن اگر مسلمان ہو جائے تو اسلام لانے کے بعد کفر کی حالت میں جو اچھے کام کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے بھی اجر اس کے لیے لکھ دیتا ہے اگر وہ مسلمان ہو جائے. لیکن اگر کفر کی حالت میں اسے موت آ گئی تو کافر کا عذاب جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگو حلال اور پاکیزہ کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے جو ہے زمین میں جو کچھ ہے اس سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی خطوات کی پیروی نہ کرو. اس لیے کہ شیطان جو ہے خطوات کے ساتھ ایک قدم کر کے آتا ہے, یک دم جا کے کفر کی طرف نہیں لے جاتا ہے. پہلے جو ہے نمازوں میں سستی پیدا کرواتا ہے, پھر نمازوں کی سنتیں اور نوافل چھڑاتا ہے, پھر جماعت میں سستی کرواتا ہے, اور آہستہ آہستہ غلط کاموں میں لے جاتا ہے, یہاں تک کہ آہستہ آہستہ پھر نمازیں چھڑا دیتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ بالکل نمازیں سے انسان جو ہے وہ چھوٹتی جاتی ہیں, اور پھر برے کاموں کی طرف جو ہے لے جاتا ہے. اللہ نے فرمایا, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے خطوات اور قدموں کی پیروی نہ کرو. پہلے ہی قدم پہ سمجھ جاؤ کہ یہ مجھے غلط راستے کی طرف جو ہے لے کے جا رہا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین, یہی واضح تمہارا جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء, یہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور یہ شیطان تمہیں یہ بھی تم سے چاہتا ہے, وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, کہ تم اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کر اللہ کے سپرد کرتے رہو, اپنی طرف سے باتیں بناتے رہو اور کہو کہ اللہ کا یہ حکم یوں ہے, اللہ کا یہ حکم یوں ہے. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم ایسا کرتے رہو. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. یہ اس وقت کے بھی بہت سے لوگوں کا اعتراض ہے, اور اس وقت کے لوگوں کا بھی یہ تھا کہ اچھا جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے اس پر کیوں نہ چلیں؟ یہ کیا نئی چیز لے کے آؤ؟ جو ہمارے بڑے تھے کیا وہ غلط تھے؟ کیا وہ غلط کرتے رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا, وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ, ہو سکتا ہے ان کے بڑے اجداد کچھ نہ جانتے ہوں, وہ ہدایت پر ہی نہ ہو. ویسے تو انسان چاہتا ہے کہ جی میں جتنا ترقی آج کر گیا ہوں اتنا پہلے کبھی ترقی نہیں کی تھی. اور جب کبھی مذہب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں, ہمارے پہلے صحیح تھے, ہم غلط ہیں. پہلوں کی اپنے آباؤ اجداد کی پیروی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں جب صحیح راستہ آتا ہے. یاد رکھیں, کوئی مسلمان بھی ہے یا غیر مسلم بھی ہے, جب اللہ یعنی غیر مسلم بھی اپنے آباؤ اجداد کا سہارا لے لیتے ہیں, اور مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سامنے آ جاتا ہے تو بہت سی جگہوں پہ کہہ دیتے ہیں جی ہمارے بڑوں نے نہیں کہا ہے تو تم کیسے یہ نئی چیز لے کے آ رہے ہو. بھئی بڑوں کو ہو سکتا ہے آپ کے بڑے کو وہ بات نہ سمجھ میں آئی ہو, لیکن جب قرآن میں موجود ہے, حدیث میں موجود ہے, جب اللہ کا قرآن آ جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے, تو پھر جو ہے اس کے سامنے کچھ نہیں ہونا چاہیے. آگے اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. پیچھے حکم تھا یا ایھا الناس کہہ کے, دوبارہ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے, اے خاص طور پہ اے ایمان والو اس حلال اور پاکیزہ رزق سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. وشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون, اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو. پھر فرمائے, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. یہاں پر اللہ نے, یاد رکھیں کہ حلال اور حرام کا جو اصول اور ضابطہ ہے, یہ تھوڑا سا میں نے پچھلی کلاس میں وضاحت کی تھی کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں, جتنی چیزیں ہیں وہ پاک ہیں, سوائے اس کے کہ جن کا حرام ہونا یا ناپاک ہونا ثابت ہو گیا. ہمیشہ دلیل چاہیے ہوتی ہے حرمت اور ناپاکی کے لیے، حلت کے لیے اور طیب کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ ہر چیز حلال ہے، ہر چیز پاک ہے، یہاں تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما، سوائے اس کے نہیں، صرف یہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ سورۃ انعام میں بھی کچھ چیزیں بیان کی ہیں، سورۃ مائدہ میں بھی کچھ چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی کچھ علامات بیان کی ہیں۔ صرف وہی حرام ہے، اس کے علاوہ سب کچھ حلال ہے۔ اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تمہارے اوپر میتہ مردار خون اور خنزیر کے گوشت کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح وہ چیز بھی حرام ہے، کیونکہ یہ سیاق و سباق اصل میں حلال یا حرام چیزوں کا بیان کرنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ ایک تبلیغ چل رہی ہے جو مشرکین کے لیے بھی دینا مقصد ہے، اور مشرکین اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام بنائے ہوئے تھے، اس لیے بیان ہوا۔ اور خاص طور پہ غیر اللہ کے نام پہ دینا، وما اوہل بہ لغیر اللہ، یہ بھی حرام ہے تمہارے اوپر۔ جب انسان کوئی حلال چیز، خواہ کوئی مسلمان بھی ایسا کر رہا ہو جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، تو تب بھی وہ چیز حرام ہوتی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پہ اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہیں، کہ یہ فلانے کی قبر پہ ذبح کیا جائے، اور یہ فلانے کے نام کا صدقہ ہے، اور یہ پیرانے پیر کے لیے ہے، اور یہ فلاں کے لیے ہے، اور فلاں کے لیے ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ شرک ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے وہ حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا وما اوہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے قرب حاصل کرنے کے لیے دی جائے وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، لیکن جو انسان عام حالات میں، جو انسان جس کے پاس کچھ نہ ہو اور مر رہا ہو، تو اپنی جان کو بچانے کے لیے اتنا سا حرام کھا سکتا ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن بشرط یہ ہے کہ اب بہانہ مل گیا تو یہ نہیں ہے کہ اب لگ ہی پڑے، نہیں۔ غیر باغن ولا عادن تو فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑا سا فائدہ حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپا لیتے ہیں، تو اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ ہی کو ڈال رہے ہوتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ ہی ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا ہے۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے لیا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، کتنے ہی عجیب لوگ ہیں، کتنے ہی یہ جہنم کے اوپر صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ یہ اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور جنہوں نے اس میں اختلاف کیا وہ بہت دور کے اختلاف میں جو ہے وہ جا کے پڑھیں گے۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے قبلے کی تحویل اور ساتھ ساتھ یہود کو جو ہے وہ بتایا گیا، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اور ساتھ ساتھ مشرکین کو بھی تنبیہ کی گئی کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے۔ آگے اسی سلسلے میں چل رہا ہے کہ یہ یہود اور ایسے ہی مشرکین بلا وجہ قبلے کی تحویل کے اوپر، قبلے کے چینج ہونے کو مسئلہ بنا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ایسا کیوں کر دیا، ایسا کیوں کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم منہ کی طرف کر رہے ہو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، تم اسی کو مسئلہ بنا کے بیٹھے ہو۔ نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان لایا، آخرت کے دن پہ ایمان لایا، فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، نبیوں پہ، اور جو کچھ اللہ نے اسے مال دیا ہے اس کو محبت کے باوجود اس مال کو رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، اور مسافرین پہ، اور مانگنے والوں پہ، اور غلاموں پہ، سب کو جو ہے وہ دیا ہو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کی ہو، زکات کی ہو، زکات ادا کی ہو، اور وعدہ کیے ہوئے پورے کیے ہوں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور آسانی میں، مشکل میں، ہر حال میں، تنگی میں، مشکل میں، ہر حال میں صبر کیا ہو۔ اور خاص طور پہ اللہ کے اللہ اعلاء کلمات اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جب جہاد ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا ہو، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں اصل صادق لوگ، صادق لوگ، واولئک هم المتقون، اور یہ ہیں اصل متقی لوگ، یہ ہیں اصل. تم صرف اور صرف تحویل اور یہ کہہ رہے ہو ادھر کیوں منہ ہو گیا، ادھر کیوں، یہ کام کرنے والے کر کے دکھاؤ نا، ان کے اوپر آؤ تو پھر بات ہے نا. صرف اور صرف یہ کہنا کہ منہ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، یہ جو ایمانیات ہیں، جو بر ہے، جو نیکی ہے، وہ یہ ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کرو. آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن مجید ایک خطاب ہے. جیسے ایک آدمی تقریر کرتا ہے اور اپنی تقریر کے درمیان جو چیز اسے مفید لگتی ہے، جو پوائنٹ اس کو بیان کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام یہ خطاب ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو حکم دینا ہوتا ہے اس کو بیان کرتا جاتا ہے، یا اس کا تعلق جو ہے حالات سے جس انداز سے بھی بنتا ہو اس کو جو ہے حکم دیا ہے. یہ تمام باتیں انسانیت کی ہدایت کے لیے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا گیا ہے. یاد رکھ لیں کہ حالات حاضرہ بھی اور ماضی بھی اس چیز کا گواہ ہے کہ جرم کو، مجرم کو اگر سزا دی جائے تو جرم بند ہو جاتا ہے، اور اگر مجرم کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو جرائم جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. جتنی سخت سزا دے دی جائے اتنا جو ہے وہ جرم جو ہے وہ رک جاتا ہے، اور جتنی جو ہے سزائیں ہلکی سے ہلکی کر دی جائیں اتنے جو جرائم ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے. اگر ایک جان بوجھ کے کسی ایسے طریقے سے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے کہ جس میں جان بوجھ کے ایسا ہتھیار استعمال ہوا کہ جس کے ذریعے آگے والے نے کو قتل ہی ہوتا ہے، ایسا ویپن استعمال ہوا، تو ایسی صورت میں یہ قتل عمد کہلاتا ہے، جس میں قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی آزاد کو آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے، عورت کو عورت کے بدلے. یہ جو غلام، آزاد، عورت، اس لیے بتایا گیا کہ اس وقت مشرکین میں قصاص کا تصور تو سمجھا جاتا تھا، لیکن اگر کوئی بڑا قاتل ہو جاتا تھا تو اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا تھا، یا بڑے قاتل کسی مرد نے قتل کیا ہے تو وہ کہا جاتا تھا جی مرد کو اس کے بدلے میں نہیں کر سکتے، کسی عورت کو پکڑ کے اس کے بدلے میں قصاص میں دے دیا جاتا، یا اس طرح کر کے غلام کو دے دیا جاتا ہے. اس میں افراط و تفریط تھا. اللہ نے فرمایا نہیں، جو قتل کرنے والا ہے، خواہ وہ مرد ہے، عورت ہے، آزاد ہے، جو بھی ہے، جو قاتل ہے، اسی کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ ہے قتل عمد میں. لیکن اگر جان بوجھ کے نہ قتل کیا ہو، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے قتل ہو گیا، تو پھر اس میں جو ہے دیت ہوتی ہے، خون بہا ہوتا ہے، قصاص جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا. قصاص وہاں پہ لازم ہوتا ہے جہاں پہ جان بوجھ کے ایسا ویپن استعمال ہوا جس سے آگے والا مرتا ہے. ایک ہے ماری تو لاٹھی ہے، لیکن لاٹھی سے آدمی مرتا نہیں ہے، تو وہ قتل عمد نہیں ہوتا. ایک ہے کہ اس کو گولی ماری ہے اور کہا ہے کہ جان بوجھ کے مار، ایک ہے غلطی سے لگ جانا، لیکن ایک ہے جان بوجھ کے مارنا. ایک آدمی شکار کو آگے جو ہے اسے جو ہے وہ فائر کر رہا تھا اور سیدھا کسی انسان کو جا کے لگ گیا، تو یہ غلطی سے لگا ہے، ویپن تو وہی استعمال ہوا ہے جو جسے قتل ہوتا ہے، لیکن غلطی سے مارا ہے، یہ بھی قتل عمد میں نہیں آتا ہے. قتل عمد میں دو چیزیں لازمی ہیں، جان بوجھ کے ایسا ہتھیار استعمال ہوا جس سے قتل ہوتا ہے، تو تب جا کے قصاص جو ہے قتل کا بدلہ قتل آتا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں اس میں دیت آتی ہے، 100 اونٹوں کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے ایک قتل کے بدلے میں. لیکن اللہ نے فرمایا فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، جس انسان سے کوئی قتل ہو گیا اور آگے سے قاتل کے ورثہ کی طرف سے اسے کچھ معاف کر دیا گیا، یعنی قصاص معاف کر کے دیت جو ہے اس کے لیے دینا ضروری کر دی گئی ہے، تو اب اسے آسانی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے دے دینا چاہیے. اور یہ قصاص کو چھوڑ کر دیت کا ہو جانا قتل عمد میں بھی, قتل عمد میں بھی قصاص اگر معاف کر دیں اس کے ورثاء تو دیت پہ ہو سکتا ہے. پہلی شریعت میں ایسا نہیں تھا, یہ اس شریعت میں تخفیف ہے کہ اگر ورثاء معاف کر دیں کہ ہم قتل کا بدلہ قتل نہیں لیتے ہیں کیونکہ قتل کر کے ہمارا مقتول کون سا زندہ ہو جائے گا, لیکن اس کے بدلے میں خون بہا اور دیت وصول کر لیتے ہیں, تو یہ اسلام میں جائز ہے. یہ جو جواز موجود ہے اللہ نے فرمایا کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمہ. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم, لیکن جو دیت لینے کے بعد پھر بھی اس قاتل کو اوپر جو ہے ظلم کر کے قتل کر دے گا اس کے لیے جو ہے وہ اللہ نے فرمایا عذاب علیم ہے. اور یہ جو قتل ہے کچھ لوگ اسلامی حدود پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ تو بڑی ظالمانہ حدیں ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قرآن مجید یقیناً فصیح کتاب ہے جس میں زبان یا گفتگو کی جو بناوٹ ہے جو سانچہ ہے وہ انتہا درجے کا ہے, لیکن یہ آیت وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ بلاغت کی انتہا درجوں پہ ہے کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو, لعلکم تتقون, اے کاش کہ تم جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہے وہ بن جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا ہے, یہ حکم پہلے موجود تھا اور بعد میں وراثت کے مسائل ہونے کی وجہ سے یہ حکم لازمی نہیں رہا ہے. حکم یہ ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقین فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. پہلے حکم یہ ہوتا تھا کہ جس انسان کے پاس کچھ مال ہو تو فوت ہونے سے پہلے پہلے لازمی ہے کہ اپنی وصیت لکھ کے رکھے کہ فلاں کو کتنا دینا ہے, فلاں کو کتنا دینا ہے, فلاں کو کتنا دینا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر جا کے وراثت کے فکس کر دیے, اتنا ہے ورثاء کے لیے, اتنا اولاد کو ملے گا, اتنا والدین کو ملے گا, اتنا بہن بھائیوں کو ملے گا, اتنا بیویوں کو ملے گا, سب جب فکس کر دیا گیا تو اب وصیت کرنا فرض نہیں ہے. جن کے لیے قرآن نے حصہ متعین کر دیا ہے ان کے بارے میں مزید دینا تو جائز ہی نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ انسان اگر کچھ اور وصیت کسی اور لحاظ سے کرنا چاہے تو اس کا جو ہے وہ جواز ضرور موجود ہے. اب آگے اگر انسان کوئی کسی گناہ کی وصیت کر کے چلے, یعنی گناہ کا مطلب کسی زیادتی کر کے کہ فلانے کا حق دینا ہے اور اس کا حق کھا کر اس کا حق جو ہے دبا کر دبانے کی کوئی ایسی وصیت کر دیتا ہے, تو اس وصیت کو اگر کوئی انسان اچھے انداز سے صحیح طرح بدل دیتا ہے تو ایسے بدلنے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن صحیح ہوتے ہوئے اگر کوئی اسے بدلتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلون, اس لیے کہ ایک تو ہوتا نا وصیت کا لکھا ہونا, اور بعض دفعہ وصیت لکھی نہیں ہوتی ہے بلکہ کسی کو بتایا ہوتا ہے کہ بھائی میرے بعد یہ کر دینا یہ کر دینا, اب وہ جو سننے والا ہے اگر وہ صحیح بات کو بدل دیتا ہے تو اسے بہت بڑا گناہ ہوگا, لیکن اگر غلط بات ہے اور اس کی تھوڑی سی اصلاح کر دیتا ہے تو اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے. فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور اس کے بعد پھر وہ حکم آ رہا ہے جس میں آج کل ہم داخل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, فرض کر دیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے, فرض کر دیے گئے ہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے, خواہ کوئی 20 گھنٹے کا روزہ ہے یا 2 گھنٹے کا روزہ ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے, فرض کر دیے گئے ہیں روزے. اور یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے, پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, ان روزوں سے جو مقصد ہے تمہیں بھوکا رکھنا کوئی مقصد نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے بلا وجہ بھوکا رکھا جا رہا ہے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا. انسان جب بھوکھا رہے گا تو اس کے اندر وہ سوچ آئے گی کہ کیسے وہ لوگ ہیں جو بھوکھے رہتے ہیں, اور رب کا ڈر پیدا کرنا مقصد ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ نے دیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کتنے سے روزے ہیں, کوئی سال تو نہیں ہے, زندگی بھر تو نہیں ہے, ایام معدودہ, چند مخصوص دن ہیں, چند مخصوص گنتی کے دن ہیں, 30 یا 29 دن ہیں, کتنے زیادہ ہیں, کچھ زیادہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی فرمایا آسانی ہے, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, جو کوئی انسان بیمار ہے یا کوئی انسان سفر پر ہے تو وہ بعد میں اس گنتی کو پورا کر لے. یہ بھی اللہ, اگر کوئی انسان عذر کی وجہ سے, عذر یعنی بیماری ہے, سفر ہے, اور روزہ چھوڑ رہا ہے, اور رمضان ختم ہونے کے بعد میں اس قضائی کو پورا کر رہا ہے, تو یقیناً اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ رمضان میں روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے, اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق اس روزے کو چھوڑا ہے. اللہ کے حکم کے مطابق اس روزے کو چھوڑا ہے, یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑا ہے. اگر کوئی انسان جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے, یاد رکھ لیں, جان بوجھ کے, ہمت ہونے کے باوجود, صرف تھوڑے بہتے دنیا کے ہیلے بہانے بنا کر, جی مجھے تو بہت لمبا روزہ ہے, مشکل ہو جاتا ہے, یہ ہوتا ہے جان بوجھ کے, تو اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے, اس کی کوئی قضا نہیں ہے, وہ بہت بڑا گناہ ہے. ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے گا تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا ہے, اسے صرف اللہ سے توبہ اور معافی مانگنی ہے. جو انسان بلا وجہ, بغیر کسی بیماری کے یا بغیر کسی سفر کے روزہ چھوڑتا ہے, ہاں اگر عورت اپنے عورت حاملہ ہے یا عورت مرضعہ ہے, دودھ پلانے والی ہے, تو اس کے لیے بھی رخصت موجود ہے کہ روزہ چھوڑ سکتی ہے, اور وہ جو ہے بعد میں اس گنتی کو پورا کر لے تو وہ بھی مرضہ میں جو ہے وہ آتی ہے. فمن کان منکم مرضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ, جو لوگ طاقت نہیں رکھتے, یطیقونہ کا معنی لا یطیقونہ آیا ہے, کیونکہ یطیقونہ کا معنی جو ہے یہاں پر, یعنی اس ورب کے اندر جو ہے وہ سلب مادہ ہے کہ سلب ہے کہ جو طاقت نہ رکھتے ہوں, وعلی الذین یطیقونہ, جو طاقت نہیں رکھتے ہیں بالکل. دیکھیں ایک انسان ایسا ہے کہ جو رمضان کے روزے کی ابھی اس کو بیماری ہے یا سفر ہے, تو اب یہ ہے کہ رمضان کے بعد گنتی پوری کر لے. ایک انسان ایسا کمزور ہو گیا ہے, ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح ہی ہے, وہ ابھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور رمضان کے بعد اس کے جو ہے وہ قضا بھی نہیں دے سکتا ہے, تو پھر وہ جو ہے فدیت طعام مسکین, تو مسکین کا کھانا کھلا دے, دو ٹائم کا کھانا جو کھاتا ہے اوسط درجے کا, اس کا جو ہے وہ ایک روزے کا جو ہے وہ فدیہ دے دے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ, لیکن جو مسکین کو زیادہ کھانا کھلا دے گا ایک روزے کے بدلے میں, دو ٹائم کی بجائے اسے زیادہ دے دے گا, تو یہ جو ہے یقیناً جو ہے اس کو لیے اور ثواب ملے گا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, یاد رکھ لو کہ روزہ رکھنا ہی سب سے بہتر ہے. یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی, یہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, اور کچھ نہ کیا ہے لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے, صرف یہ والا عمل بھی اس چیز کا تقاضا, یعنی باقی اعمال, نماز, قیام, وہ یقیناً قرات اپنی جگہ پہ ہے, لیکن صرف روزہ جو ہے وہ اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہمت دے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورے رمضان کے پوری طرح جو ہے وہ روزے جو ہے وہ رکھیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا تھا. قرآن مجید کا نزول دو طرح ہے, ایک تو اللہ تعالی نے پورا قرآن مجید جو ہے وہ لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پہ, بیت العزہ پہ, جو آسات و آسمانوں میں سے سب سے نیچے آسمان ہے, جہاں بیت العزہ ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اتارا، کیا انداز تھا، کیا شکل تھی، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا بتایا ہے اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور پھر وہاں سے نیچے زمین پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابتدا رمضان میں ہوئی تھی، اور پھر 23 سال میں جو ہے وہ نازل ہوا تھا۔ آسمان دنیا پہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک ہی رات میں لیلۃ القدر میں جو ہے وہ نازل کیا گیا تھا، اور وہ لیلۃ القدر رمضان میں جو ہے وہ آتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بینات ہے ھدن ہدایت سے اور فرقان سے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ آرڈر حکم آ گیا، جو کوئی بھی اس مہینے میں حاضر ہو لازمی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں جو انسان بیمار ہے، سفر میں ہے، تو پھر وہ بعد میں گنتی کو پورا کر لے۔ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا آسانی کرنا چاہتا ہے، کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تاکہ تم جو ہے وہ گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرو۔ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، اور پھر آگے اللہ نے ایک آیت ایسی بیان فرمائی ہے، دیکھیں اس رکوع میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کے 188 تک جو ہے وہ مسائل روزوں کے چل رہے ہیں۔ درمیان میں یہ آیت جو ہے 186 جو ہے، اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ان کے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جو ہے وہ سن رہا ہوں، بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ مجھ پہ ایمان لائیں، میری بات کو مانیں، ایمان لائیں، تاکہ رشد و ہدایت کے مالک بن سکیں۔ گویا کہ رمضان میں دعا کا ایک بہت بڑا تعلق ہے، دعا ایک عبادت ہے، الدعاء هو العبادة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، یہ عبادت ہے دعا کرنا۔ دنیا میں تو ہوتا ہے کہ جس سے مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جتنا مانگا جائے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو پسند کرتا ہے، اس سے جو ہے پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہے جو ہے وہ مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی دعا کو سنتا ہوں۔ تو گویا کہ ایک اشارہ ہے کہ لوگو اس رمضان کے مہینے میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے آہوزاری کر کے مانگا کرو، اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، جو رب سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے۔ اس لیے دعاؤں کو کثرت سے کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے جس کا تعلق ہے رمضان کے ساتھ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پھر آگے کچھ احکامات دیے ہیں۔ شروع میں روزے جب فرض ہوئے تھے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ مغرب کے ٹائم افطاری تو ہوتی تھی، لیکن رات سونے سے یعنی سونے سے پہلے جو مرضی کر لو، کھا لو، پی لو، یہ جائز ہے، لیکن جب سو گئے تو پھر ختم، پھر جو ہے وہ کچھ نہیں کھا سکتے ہیں، اور پھر جو ہے اگلے دن شام پہ جا کر ہی افطاری کرنا ہوتی تھی۔ لیکن یہ چیز برداشت کرنا تھوڑا سا مشکل تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی اور رمضان کی راتوں میں جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دے دی کہ انسان صبح فجر کے طلوع ہونے تک جو ہے وہ سب کام کر سکتا ہے، خامد بیوی بھی آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، کھانا پینا بھی جائز ہے جب تک کہ صبح صادق طلوع نہیں ہوتی ہے۔ صبح صادق یہ ہوتا ہے کہ اس وقت چونکہ ہر جگہ پہ ٹائم ٹیبل بن گئے ہیں، فجر کا ٹائم اتنے بجے شروع ہوگا، اتنے بجے ہوگا، ہر چیز کے ٹائم ٹیبل بن گئے ہیں، لیکن اصل جو ٹائم ٹیبل بنائے گئے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز بتائی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان ایسی جگہ پہ انسان کسی شہر میں ہو جہاں پہ رات کو مکمل اندھیرا ہو، روشنی نہ ہو، تو آسمان کی طرف دیکھے تو جس طرف سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے رات کے وقت جو ہے وہ ایک روشنی نکلتی ہے، سیدھی اوپر کو جاتی ہے، سیدھی اوپر کی ایک لائن روشنی کی نکلے گی اور بالکل واضح انداز میں نظر آئے گی، وہ روشنی نکلتی ہے اور اوپر جا کے پھر وہ روشنی دائیں بائیں پھیل جاتی ہے۔ جب یہ روشنی نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ جب یہ روشنی اوپر جا کے دائیں اور بائیں پھیلتی ہے مشرق والی سائڈ پہ تو اس کو کہا جاتا ہے صبح صادق، اور یہیں پہ آ کے روزے کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور فوراً فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ روزے اور سحری کا ٹائم بند ہونا اور پھر فجر کا ٹائم شروع ہونا، اس میں کوئی الگ سے وقفہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ دو الگ الگ پوائنٹ ہے، نہیں، ایک ہی پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پہ روزہ بند ہوتا ہے اور فجر کی اذان شروع ہوتی ہے۔ یہ جو ہے اصل جو شریعت نے اس آیت میں بتایا ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اس کے بعد جو ہے گویا کہ اس فجر کے بعد روزہ شروع کرو اور اسے رات تک مغرب تک جو ہے وہ لایا جائے، پورا کیا جائے۔ اور ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، جب انسان مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، دیکھیں اعتکاف صرف مسجد میں ہو سکتا ہے، عام آج کل مسلمانوں میں تصور موجود ہے خاص طور پہ خواتین میں کہ رمضان میں گھروں میں بھی اعتکاف کر لیتی ہیں۔ اعتکاف جس چیز کا اعتکاف ہے وہ صرف مسجد میں، گھر میں کوئی اعتکاف نہیں ہوتا۔ یہ عورتیں گھر میں، ٹھیک ہے الگ بات ہے کام سے فارغ ہو کے تھوڑی دیر بیٹھ کے الگ سے عبادت کر لیں، لیکن جس چیز کا نام سنت اعتکاف ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، گھر میں کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ گھر میں اگر کوئی عورت الگ سے پردہ لگا کر بیٹھے گی اور اس کو جو ہے وہ یہ کہے گی کہ میں سنت اعتکاف کر رہی ہوں تو یہ بدعت بن سکتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی الصحابیات اعتکاف بیٹھتی تھیں، لیکن اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا تھا۔ آج کل مساجد میں انتظام نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت ساری مساجد میں ہوتا بھی ہے انتظام، ہوتا بھی ہے انتظام، اگر نہیں ہوتا ہے تو وہ ایک الگ عذر موجود ہے، کوئی اعتکاف کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اعتکاف اگر کرنا ہے تو اس اعتکاف کا سنت، گھر میں اگر فارغ ہو کے بیٹھ کے عبادت کرنی ہے تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس کو اعتکاف والا نام دینا یا اعتکاف والا کوئی سنت کا یا کوئی اس طرح خاص طور پہ بیٹھنے کو الگ سے جو ہے کوئی عبادت سمجھنا، یہ جو ہے گھر میں کوئی اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے اور وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ویسے فارغ ہو سکتے ہیں، کسی کونے میں بیٹھ کے عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اس بیٹھنے کو اعتکاف کا نام دے کر، خاص طور پہ صرف بیٹھنے کا نام سنت سمجھ کے کہ یہ سنت اعتکاف ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائے ہیں سورت بقرہ کی آیت نمبر 178 میں فرمایا وانتم عاکفون فی المساجد، فی المساجد کے مسجدوں میں جب تم اعتکاف میں ہوتے ہو، مسجدوں میں حکم یہ چل رہا ہے کہ انسان مرد بیوی آپس میں خاص طور پہ جب اعتکاف میں ہوتے ہیں تو اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ ہیں اللہ کے احکامات، یہ اللہ طرف سے دیے ہوئے احکامات، فلا تقربوہن، بس ان احکامات سے گزر کے آگے اللہ تعالیٰ نے جو حدیں قائم کی ہے ان سے آگے کراس نہیں کرنا ہے، جو متعین کر دیا اسی پہ رہنا ہے۔ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں تقوی اختیار کریں۔ اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لوگوں کے دوسروں کے مال کو باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت اس کھایا کرو، اور کوئی ایسے ہیلے بہانے کر کے، کوئی ایسا طریقہ اپنا کر جو ہے جھوٹے مقدمے بنا کر جو ہے دوسرے کے مال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، ایسا نہ کرو۔ یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ فرمایا یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، یہ جو چاند کی منزلیں ہیں، یہ جو چاند کے پوائنٹ ہیں کبھی چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، اور یہ جو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو بتا دیجئے کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ مختلف چیزوں کے اوقات مقرر کیے جائیں، اللہ تعالیٰ اوقات مقرر کر سکے کہ یہ تمہارے لیے فلاں وقت ہے، یہ فلاں وقت ہے، ان جگہوں سے جو ہے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں اس لیے ہیں۔ اور نیکی صرف یہی نہیں ہوتی ہے کہ تم جو ہے، لوگ اس دور میں جو ہے کہتے تھے جی حج کے دنوں میں اگر گھر میں داخل ہو گئے تو سیدھے سے نہیں نکل سکتے ہیں، گھر کے پیچھے والے دروازے سے نکلنا ہوگا۔ فرمایا یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولکن البر من اتقا، نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وات البیوت من ابوابها، گھروں میں دروازوں سے یہایا کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم جو ہے وہ کامیاب ہو سکو۔ اور مدینہ منورہ میں جا کر یہ سورت مدنی سورت چل رہی ہے، اس کے احکامات مدنی ہیں، تو مدینہ میں ایک الگ سے اضافہ حکم کا تھا اللہ کے راستے میں قتال کرنا، جو لوگ اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ قتال کرنا، لڑائی کرنا، یہ ایک اسلام کے اندر بہت بڑا عمل ہے جسے فریضہ جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد کبھی بھی ظلم کے لیے، یعنی ظلم نہیں کیا جاتا بلکہ ظلم کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کیا جاتا ہے، اصل مقصد اس کا یہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کے راستے میں قتال کرو جن لوگوں، جو لوگ تم سے قتال کرتے ہیں، اور ہرگز زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ جو ہے زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنۃ اشد من القتل، ان کافروں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے تو تم انہیں جو ہے اس کے بدلے میں ان سے قتال کر رہے ہو۔ اور یاد رکھو کہ یہ تمہیں کہتے ہیں کہ قتل کیوں کرتے ہو، کہو کہ جو فتنہ برپا کر کے مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنا ہوتا ہے، یہ فتنہ جو ہوتا ہے اشد من القتل ہے۔ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، لیکن مسجد حرام کے پاس قتال کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے، الا یہ ہے کہ کوئی دوسرا خود بخود مسلمانوں پہ حملہ کر لے تو پھر اس کا دفاع کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر کافر باز آ جائیں، جب بھی توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یاد رکھیں کہ قتل کا مقصد، اسلام میں جہاد کا مقصد کوئی حکومت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے، فتنہ اور ظلم جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، آگے فرمایا الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ حرمت والے چار مہینے ہیں سال میں، رجب کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، اور محرم ہے، یہ چار مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ اسلام سے پہلے ان مہینوں کا ادب اور احترام کیا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت لے کے آئے، نبوت کے بعد بھی ان چار مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا گیا، رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ چار مہینوں کی حرمت برقرار رکھی گئی۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ براء میں فرمایا ہے ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم، مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں، ان چار مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیا کرو، یعنی گویا کہ ان مہینوں میں خاص طور پہ گناہوں سے بچنے کا حکم ہے۔ اب ان مہینوں کا احترام مشرکین اور کفار بھی کیا کرتے تھے، تو وہ اسلام یعنی مسلمانوں پہ جو ہے اعتراض کرنے لگتے تھے کہ یہ دیکھو جی، ایک موقع پہ صحابہ سے غلطی سے پتہ نہ چلا کہ آیا یہ صبح جو ہے وہ حرمت والا مہینہ شروع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، تو کافروں نے اعتراض کرنا چاہا کہ دیکھو جی یہ مسلمان تو حرمت والے مہینے کا بھی احترام نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا کہ اگر تم حرمت کو پامال کر سکتے ہو تو اس کے بدلے میں مسلمان جو ہے اپنا دفاع ضرور کر سکتے ہیں، والحرمات قصاص، جو تم پہ زیادتی کرے تم اس کے بدلے میں جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور فرمائے حج اور عمرے کو پوری طرح جو ہے وہ پورا کرو، کوشش کرو پوری کرنے کی. ہاں جو انسان جہاں رکاوٹ آ گئی اور جانا چاہتا تھا نہیں جا سکتا ہے، راستے میں رکاوٹ آ گئی ہے، تو پھر جو ہے انسان جو ہے وہاں پر جو ہے وہ رک سکتا ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر انسان جو کوئی جانور جو ہے وہ ذبح کر سکتا ہے اگر اسے رکاوٹ آ گئی اور نہیں پہنچ سکا ہے. اور اسی طرح اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب انسان حج پہ جا رہا ہوتا ہے حج میں، تو اپنے بالوں کو نہیں منڈوا سکتا جب تک کہ قربانی نہ کر دے. فمن کان منکم مریضاً او بہ اذى من الراس، جو انسان احرام کی حالت میں چونکہ بالوں وغیرہ کو نہیں کٹوانا ہوتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے اسے بال وغیرہ کٹوانے پڑ گئے، سر میں کوئی بیماری وغیرہ ہو گئی ہے، تو پھر جو ہے ففیجت من صیام، وہاں روزے رکھ سکتا ہے یا کوئی قربانی جو ہے وہ دے سکتا ہے، کوئی صدقہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، جو بھی کر سکتا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور جو انسان حج تمتع کرتا ہے تو اس کے لیے جو بھی آسانی سے قربانی کر سکتا ہو وہ کرے، لیکن اگر نہیں کر سکتا قربانی تو پھر تین روزے جو ہے وہاں حج کے دنوں میں رکھ لے، اور پھر جو ہے سات روزے جو ہے واپس آ کے رکھ لے. فرمایا کہ اس طرح کر کے دس روزے جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے. ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُ حَاضِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں انہیں صحیح طرح پورے کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرو. اور حج کے دن یہ معروف ہیں، معلوم ہیں کن دنوں میں حج ہوتا ہے. حج میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، خاص میں حج میں خاص طور پہ جن گناہوں سے بچنا ضروری ہے، ہر وہ عمل جو کسی طرح بھی بے حیائی اور برائی کا عمل ہو، اس سے بچنے کا خاص حکم ہے. فلا رفث ولا فسوق، اور رفث ہر وہ عمل جو کسی طرح بھی بے حیائی اور برائی کا عمل ہو سکتا ہو، فسوق ہر قسم کا گناہ، اور خاص طور پہ لڑائی، کیونکہ رش ہوتا ہے اور رش میں لڑائی اور جھگڑے کا امکان ہوتا ہے. فرمایا خاص طور پہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. وما تفعلوا من خیر، جو کوئی بھی بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، اور زاد راہ لے کے جایا کرو، اپنا سفر کا خرچہ لے کے جایا کرو، ساتھ لے کے جو ہے جایا کرو، اور سب سے بڑا چیز جو انسان کے پاس ہو سکتی ہے وہ تقوی ہوتا ہے. فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب، اور اسی طرح چونکہ عبادات میں اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں کی ہے، ساتھ ساتھ فرمایا کہ حج پہ جا رہے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حج پہ جاتے ہوئے ساتھ ساتھ تم کچھ ایسا کر سکو کہ اس کے ذریعے اپنے لیے کوئی بزنس میٹنگ وہاں پہ کر لو، کوئی بزنس جو ہے اس کے لیے وہاں پہ ڈسکس کر لو، اس کی کوئی صورتحال کر لو، یا وہاں پہ کوئی بھی ایسا اللہ تعالیٰ کا جو فضل رزق کمانے کا ذریعہ ہے وہ بھی اگر ساتھ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ حج کے لیے میں جا رہا ہوں اور میں کوئی ایسا وہاں پہ کام ہرگز نہیں کر سکتا ہوں جس میں میرا کوئی دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہو، نہیں، جائز ہے کہ ساتھ کوئی دنیاوی فائدہ اگر ہو سکتا ہے تو کر سکتے ہوں. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. اور فرمایا کہ فاذا افضتم من عرفات، جب عرفات سے واپس آتے ہو تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس مزدلفہ میں آ کر بھی اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کیا کرو. واذکروه کما ہداکم ان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. مشرکین کو کہا گیا کہ اے مکہ والے لوگوں، تم یہ نہ سمجھو کہ ہم عرفات نہیں جا سکتے ہیں، تمہیں بھی عرفات جانا ہوگا، قریش والوں کو بھی عرفات جانا ہوگا. یہ جیسے ایک کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، ایک یہ حرم یعنی مسجد حرام ہے. حرام کا مطلب ہے احترام والی مسجد. کعبہ کے پاس جو مسجد اسے کے ارد گرد ہے یہ مسجد حرام ہے، اور ایک مکہ کی حدود ہے جسے حرم کی حدود کہا جاتا ہے، جو بہت لمبے دائرے میں ہے. اب یہ جو حج کے مقامات ہیں منا، مزدلفہ اور عرفہ، اس میں سے عرفات جو ہے وہ باہر ہے حرم سے، اور باقی جو ہے منا اور مزدلفہ وہ حرم کے اندر ہے۔ جو باہر کے حاجی ہوتے تھے وہ تو عرفات سے ہو کر واپس آتے تھے، اور یہ مکہ کے باسی مشرکین کہتے تھے کہ ہم حرم کے سے باہر نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا نہیں، ثم افضوا من حيث افاض الناس، تمہیں بھی وہیں پہ جا کے وہاں آنا ہوگا، عرفات سے ہی واپس آنا ہوگا۔ ثم افضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم، اور پھر جب اپنے مناسک پورے کر سکو حج کے تو اللہ کو خوب یاد کیا کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں کچھ حصہ نہیں چاہتے ہیں، لیکن اصل جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، انہی لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا حج کے بعد دو دنوں میں یا تین دن جو ہے وہاں رہ سکتے ہو، اور جو جلدی آ جائے اس پر بھی جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پہ سمجھایا ہے کہ ایسا انسان بہت ہی برا انسان ہوتا ہے جو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جب وہ باتیں کرنے لگا تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا بتونی ہے اور بہت ہی اچھی باتیں کر لیتا ہے، اور بہت بڑا جو یہ انسان کوئی ایسا ہو تو یہ جو ہے، اور دل کے اندر جو ہے کوئی بغض رکھتا ہو یا دل کے اندر جو ہے کوئی غضب رکھتا ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت برا انسان ایسا ہے کہ جو اللہ کے حکم کو نہ مانے، اور دنیا کے اندر تو بہت بڑا جو ہے وہ بنتا رہے، تو ایسا انسان جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ کے حکم کی طرف بلایا جائے تو وہ اس کو اپنی عزت کی فکر پڑ جاتی، لو میں ایسا ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسے جو ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے جس طرف جو ہے وہ جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سب چیزوں کو اللہ کی رضا کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات ہی کے بارے میں ہی اس آیت میں اشارہ ہے۔ مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اے صہیب رومی، تو مکہ میں خالی ہاتھ آیا تھا، اب تو مدینہ جا رہا ہے، یہاں مکہ میں رہ کر تو نے اتنا مال و متاع جو ہے وہ بنا لیا ہے، اب یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہے تو سب کچھ ہمیں دے کے جائے گا، وگرنہ تو یہاں سے نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت صہیب نے اپنا سب کچھ جائیداد مکہ والوں کے حوالے کی اور خالی ہاتھ آ کر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے مسلم ہجرہ کر کے آ کے پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی جان دے کر بھی اللہ کی رضا کو خرید لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ جو مرضی کا ہے مطلب کا وہ لے لو اور جو مطلب کا نہیں اسے چھوڑ دو، نہیں، اسلام میں داخل ہونا ہے تو پوری طرح جو ہے وہ پورا داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے جو ہے واضح دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُم بَيِّنَاتٌ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بعد بھی پھسلو گے تو یاد رکھ لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت واقع کر دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے بادلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ آئے اور فرشتے جو ہیں وہ آئیں اور فیصلہ ہو جائے، اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں تب جا کے ایمان لائیں گے؟ نہیں نہیں، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ پھر اللہ نے پھر بنی اسرائیل کی طرف فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، دیکھو بنی اسرائیل کتنی ان کو نعمتیں دی گئی تھی، اور جو اللہ کی نعمتوں کو بدلتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح نہیں استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور لوگو دنیا کی زیب و زینت تو کافروں کے لیے ہے، کافروں کے لیے زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ ان کی ہے ہی دنیا، ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے وہ مذاق کرتے رہے، ٹھیک ہے یہ ہے ہی دنیا ان کے لیے. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ایمان والے ان سے اوپر ہوں گے. واللہ يرزق من يشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ لوگ ایک ہی منہج، ایک ہی دین پر تھے، حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک ہی منہج اور دستور پہ تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے جب اختلاف کیا، اللہ کے حکم کو چھوڑا، تو پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، اور اللہ نے اپنی کتابوں کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو نازل کیا. فَمَخْتَلَوْ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جنہوں نے اختلاف کیا وہ صرف اپنی طرف سے بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے اختلاف کیا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پہ چلاتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا ام حسیتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم یوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں، کیا تمہیں پہلے لوگوں کی مثالیں تمہارے پاس نہیں آئی ہیں؟ مستہم الباسا والضراء وزلزلوا، انہیں مسائل، مشکلات، مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ اتنا جھنجھوڑا گیا کہ رسول بھی کہہ اٹھے متى نصر اللہ، وہ کب آئے گی اللہ کی مدد، متى نصر اللہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ کیا تم حسب الناس یترکو، کہ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یوں ہی ہمیں جنت مل جائے گی؟ نہیں نہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، دنیا میں مشکلات سے گزر کر جانا ہے، تب جا کے جنت میں جو ہے وہ جنت جو ہے وہ نصیب میں آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، وہ لوگوں یاد رکھو اللہ کی مدد بہت قریب ہے. صبر کرنا ہے مسائل پہ، صبر ازمائش کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، پھر دیکھیں کہ اللہ کی مدد کیسی آتی ہے. اللہ ان نصر اللہ قریب. یسألونک ماذا ينفقون، اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کرنا چاہیے، کتنا خرچ کرنا چاہیے، قل العفو. یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کرنا چاہیے، قل ما انفقتم من خیر، تو کہہ دیجئے کہ جتنا بھی کر سکتے ہو کرو، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے. وما تفعلوا من خیر فان اللہ بعلیم، جو کچھ کرو گے اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے. پھر فرمایا دوبارہ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، لوگوں تمہارے پہ قتال فرض کیا گیا، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، لیکن یاد رکھ لو ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. واللہ يعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے. اس کے بعد اشہر الحرام جیسے حرمت والے مہینے تھے، تو ان کے اندر چونکہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید حرمت والا مہینہ شروع نہیں ہوا ہے، لیکن وہ شروع ہو گیا تھا، تو کچھ کافروں نے بار بار یہ مسئلہ اٹھایا کہ حرمت والے مہینوں میں قتال، حرمت والے مہینوں میں قتال. اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ کیا حرمت والے مہینوں میں، حرمت والے مہینے جو کہ چار مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، کیا اس میں قتال کرنا، جہاد کرنا جائز ہے؟ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا، جہاد کرنا، قتال کرنا ہے تو بہت بری بات، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے گھر سے روکنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. وَالْفِتْنَةُ تو اکبر من القتل، فتنہ جو ہے وہ گناہ قتل سے بڑا ہوتا ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور مسلمانوں یہ کافر ہمیشہ تمہارے ساتھ قتال کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ تمہیں دین سے جو ہے وہ پھیر لیں، یہ تمہیں ہمیشہ چاہیں گے تم جو ہے اپنے دین سے جو ہے وہ پھر جاؤ. اور جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کفر کی حالت میں اسے موت آ گئی، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے دنیا آخرت کے سب اعمال ختم، رائیگان، ضائع ہو جائیں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جو ہے رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ، جو صحیح طرح ایمان لائیں گے، اللہ کے راستے میں ہجرت اور جہاد کریں گے، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے. پھر آگے ایک اور مسئلہ جس کی طرف اشارہ چل رہا ہے، شراب، خمر، یہ ہر دور میں بڑا ہی، حالانکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ اس کو کیوں پیتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا اس سے لذت ملتی ہے، واللہ اعلم، لیکن ہر دور میں لوگ اس کو جو ہے وہ بہت ہی پسندیدہ سمجھتے آ رہے ہیں. اس وقت کے کفار بھی بہت بڑا پسندیدہ سمجھتے تھے اس کو. تو شراب کی حرمت جو ہے وہ یکدم نہیں آئی ہے، بلکہ تدریجن آئی ہے. پہلا شروع میں جیسے اس صورت میں یہاں پہ پوچھا گیا شراب کے بارے میں، یسألونک عن الخمر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور اس جوئے کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی گویا کہ گناہ بتایا گیا. اب لوگ کہتے ہیں یار پیتے ہیں ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے، فائدہ تو یقیناً وہ منافع للناس، کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ، ان کی برائی ان کے فائدے سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے. وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس لیے شروع میں اس طرح بتائے گا. پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنا پورا حکم دے دیا کہ نہیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. پھر مکمل طور پہ اس کی حرمت جو ہے وہ آ گئی تھی، شراب، جوا، سب کچھ حرام ہے، اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو سورت بقرہ میں یہ بتایا گیا کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اگرچہ نفع بھی ہیں اس میں، لیکن اس کے نقصانات کے مقابل میں نفع کچھ حیثیت نہیں رکھتے ہیں. آگے فرمایا کہ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کیا کریں، فرمایا قل العفو، ان سے کہہ دے جو بچے وہ سب خرچ کر دو، جو بچے وہ سب خرچ کر دو، قل العفو، جو جائز ریا سے بچ جائے وہی خرچ کر دو، یہی چیز ہے خرچ کرنا. کذلک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ جو ہے تم غور فکر کر سکو دنیا میں، آخرت میں. اور آپ سے جو ہے یتیموں کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں تو آپ کہیں کہ ان کی اصلاح کرنا ان کے ساتھ جو ہے یقیناً بہت بڑا عمل ہے، ان کے ساتھ مل کر ان کو ساتھ اپنے ساتھ رکھو گے. اور اس دور میں جو ہے یتیم کی رشو آگ کی بنسبت زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کو ساتھ اپنے ساتھ رکھو گے، تو افوا اخوانکم، تمہارے بھائی ہیں، ان کا سنبھالنا، تمہارے بھائی ہیں ان کا سنبھالنا یقیناً بہت بڑا اجر ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہے فساد کرنے والا اور کون ہے اصلاح کرنے والا. ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا دے سکتا تھا، تمہیں مشکل میں ڈال سکتا تھا کہ نہیں انہیں بالکل الگ کرو، ان کا ہر ایک حق یوں یوں کر کے کرو، نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے انداز سے سنبھال کے رکھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ہاں مت نکاح کرو کسی مشرک عورت کے ساتھ کہ یہاں تک کہ وہ ایمان لائے، اور ایک مومن باندھی تمہارے لیے بہتر ہے مشرک عورت سے، اور اگرچہ تمہیں وہ اچھی ہی کیوں نہ لگ رہی ہو، اگرچہ مشرک اچھی ہی کیوں نہ لگ رہی ہو، پھر بھی ایک مسلمان باندھی اس سے بہتر ہے. نکاح کرنا کسی بھی مشرک عورت کے ساتھ کسی بھی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. اسی طرح فرمایا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، کوئی مسلمان عورت کسی مشرک کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. اور ایک مومن بندہ، ایک مومن غلام جو ہے وہ کہیں بہتر ہے ایک مشرک مرد سے، ایک آزاد مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں مشرک بڑا پسند ہی کیوں نہ آ رہا ہو، اس سے ایک مسلمان غلام اگر مل سکتا ہو تو وہ کئی درجہ جو ہے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں جو جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی معاملے ہیں تمہیں جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ کھول کے آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. یاد رکھیں کہ کسی عورت کے لیے، مسلمان عورت کے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی طرح کے غیر مسلمان مرد کے ساتھ نکاح کرے. کسی مسلمان عورت کا کسی بھی طرح کے کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اگر نکاح ہو گیا تو اس نکاح کو کل عدم سمجھا جائے گا, ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے وہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا. کسی مسلمان عورت کا کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ نکاح کسی طرح بھی جائز نہیں ہے, اور کسی بھی مسلمان مرد کا نکاح کسی بھی مشرق کے ساتھ جائز نہیں ہے, مشرقہ عورت کے ساتھ جائز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ولا تنکح المشرکات حتی یومنا, کسی بھی مشرق عورت سے کوئی بھی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا ہے, اگر کرے گا تو وہ جو ہے جائز نہیں ہوگا اور ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ جیسے اس کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے. یہ سورت بقرہ ہے جو مدنی ہے اور مدینہ میں شروع کے 2 سالوں کے قریب اس کا نزول ہے, اور ایک سورت آخر میں آخری النزول ہے, آخر میں نازل ہونے والی ہے سورت مائدہ. سورت مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے, صرف اجازت دی ہے, اجازت دی ہے, یہ نہیں کہا ہے کہ لازمی فرض ہے کرو, اجازت دی ہے. اگرچہ مشرک وہ بھی ہیں, اگرچہ مشرک وہ بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ انسان برائی سے بچنے کے لیے اگر ایسا کوئی کر لیتا ہے, قدم اٹھا لیتا ہے, تو جواز اس کا ضرور موجود ہے. کیونکہ ہم اس جواز کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی بالکل حرام ہو گئے, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجازت دی ہے تو کون ہو سکتا ہے, کون انسان اس کو منع کر سکتا ہے. لیکن درء المفاسد اولا من جلب المصالح, برائی سے بچنا نیکی کرنے کے بنسبت زیادہ مقدم ہوتا ہے. اس بنیاد پہ اگر انسان کو یہ خطرہ ہو کہ کہیں اگر میں نے اہل کتاب کی عورت سے نکاح کیا تو میرے دین کو خطرہ ہو سکتا ہے, تو دین کا بچانا کہیں زیادہ ضروری ہے, دین کا بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے دین کو بچانا کہ اگر خطرہ ہو تو پھر کبھی بھی اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. اصول ضابطہ یہ ہے کہ مسلمان مرد کسی مشرق سے عورت سے نکاح نہیں کر سکتا, ہاں اہل کتاب سے اس کو اجازت ہے. مسلمان عورت جو ہے وہ کسی بھی غیر مسلم مرد کسی طرح کا بھی ہو اس سے نکاح کسی صورت میں نہیں کر سکتی ہے, اور مسلمان مرد کو جو اجازت ہے جیسے کہ سورۃ مائدہ میں آئے گا تو اس میں بھی دین سب سے مقدم ہے. اگر دین کا خطرہ ہے تو پھر کسی طرح جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ جواز ہے لیکن دین کی حفاظت ضروری ہے. اگر انسان دین کی حفاظت میں رہ کے کر سکتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. اللہ نے فرمایا ہے ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم, ایک اگر کوئی باندی مل جاتی ہو, چونکہ آج کل تو غلام اور باندیاں کا کوئی تصور نہیں ہے, اور اسلام میں یاد رکھنے کہ یہ جو غلام یا باندی کا تصور ہے یقیناً موجود ہے, اس وقت موجود تھا, لیکن جب صحیح معنی میں ہوں. صحیح معنی میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ صحیح معنی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان جہاد کر رہے ہوتے تھے, جہاد اور قتال کرتے تھے اللہ کے راستے میں, تو کافروں کی طرف سے جو لوگ جنگ میں باقاعدہ شامل ہوتے ہیں, یعنی جو اسلحہ لے کے تلواریں لے کر مسلمانوں کو لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو جاتے ہیں, مرد ہوں عورتیں ہوں, تو ان کو غلام اور باندیاں جو ہے وہ بنایا جاتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کسی علاقے پہ حملہ کریں اور حملہ کر کے وہاں کے رہنے والوں کو غلام یا باندیاں بنا لیں, یہ جائز نہیں ہے. جو لوگ وہاں پہ باقاعدہ جنگ میں شامل ہوتے تھے انہیں جو ہے غلام اور باندیاں جو ہے وہ بنایا جاتا تھا, اور یہ جو ہے اس وقت تھا. اب بھی اگر اس زاویے سے, اس راستے سے کوئی ایسا حالات پیدا ہو جائیں اور مسلمان جنگ میں اس طرح کے آئیں تو پھر جو ہے غلام اور باندی کا تصور تو ہے موجود, لیکن اس کے بغیر کہ یعنی کوئی اور طریقہ نہیں ہے, صرف جائز طریقہ جو غلام اور باندی بننے کا وہی جہاد ہو, اس میں جو ہے جنگی قیدی جو بن کے آتے ہیں صرف انہیں غلام اور بانیاں جو ہے بنایا جاتا ہے. اس سے اللہ نے فرمایا ہے ولا امت مؤمنت خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، کہ ایک باندی کو لے لو وہ مومنہ ہو تو وہ اس مشرکہ عورت سے کہیں بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ مشرک ہو، یہ باندی جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے. تو غلام اور باندیوں کا تصور یہ تھا. یہ جو ہے آیت نکاح کے بعد آگے جو ہے آیت ہے سورۃ بقرہ کی 222 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے جائے تو یہود و نصارہ، یہود کے قبیلے بھی آباد تھے، اور یہودیوں کے اندر ایسا تھا کہ اگر کوئی عورت اپنے مخصوص دنوں میں آتی ہے، ہر مہینے میں جو پیریڈ ہوتے ہیں اس میں مخصوص دنوں میں آتی ہے، تو اس کو انتہائی اس سے نفرت کی جاتی تھی اور اسے دوسروں سے بالکل الگ کر دیا جاتا تھا. اسلام میں ایسا نہیں ہے. ہاں عورت اپنی ناپاکی کی حالت میں ہے، بس نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی ہے، باقی سارے کام کر سکتی ہے، باقی سارے کام کر سکتی ہیں، تلاوت کرنی وہ بھی کر سکتے ہیں، تلاوت کرنا وہ بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی ایسی صحیح روایت یا کوئی ایسا ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل قرآن مجید کو چھونا بھی منع ہو گیا ہے. ہاں اگر ضرورت پڑ جائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ادب احترام کا تقاضا یہی ہے کہ عورت جو ہے باوضو پوری طرح پاکیزگی میں قرآن مجید کو چھوئے اور پڑھے، لیکن اگر ضرورت ہے، کوئی کلاس ہے، کوئی ایسی ہے، تو عورت اپنے ان دنوں میں قرآن مجید کو اٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. جو منع آیا ہے قرآن و حدیث میں صحیح دلائل سے، وہ صرف نماز پڑھنا منع ہے، مرد عورت کا اکٹھا ہونا منع ہے، روزہ ہونا رکھنا منع ہے، اور ایسے ہی بیت اللہ کا طواف کرنا منع ہے. یہ ہے جو نص سے ثابت ہے کہ عورت مخصوص ایام میں منع ہے، باقی سارے کے سامنے کام جو ہے عورت جو ہے وہ کر سکتی ہے. اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک رہنے والوں کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دائرہ تمہارے لیے مقرر کیا ہے، جو ایک حدود تمہارے لیے مقرر کی ہیں، جو تمہارے لیمٹ رکھی ہوئی ہے تمہارے لیے بیویوں کے پاس جانے کی، اسی طرح کرو، اور ہمیشہ امید رکھو. ہمیشہ جو خاوند بیوی کے ایک زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اولاد ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ جو اس اولاد کو نیک بنائے، اصل مقصد یہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرتے رہو. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یاد رکھو گے تم اللہ سے یقیناً جو ہے تم ملاقات کرو گے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری جو ہے وہ ایمان والوں کو جو ہے وہ دو. اور پھر آگے انسان کبھی بھی قسم اٹھا کے، قسم کو بہانہ بنا کے کسی دینی کام سے نہیں رکنا چاہیے. جی میں نے تو قسم اٹھا لی ہے، اب میں جو ہے وہ اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، یا یہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. نہیں، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم. لوگوں کبھی بھی قسم کو بہانہ بنا کے نیک کام سے پیچھے نہ رکھا کرو، اور خاص طور پہ خاندانی میں کچھ لوگ قسمیں اٹھا لیتے ہیں میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، نہیں کروں گا. اگر کوئی انسان ایسا کر لیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ پھر مدت جو ہے اس کی جو ہے وہ 4 مہینے، 4 مہینے کے بعد فیصلہ کرے، یا تو اس کو رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے. یہ نہیں کہ اب قسم اٹھا کے اس کو جو ہے لٹکائے رکھے. یہ الذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤ فإن اللہ غفور رحیم، اگر اس کے بعد جو ہے وہ بسا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قسم کے اندر انسان بھول چوک سے اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو اللہ اس پہ مؤاخذہ نہیں کرتا ہے، لیکن جب انسان اپنے دل کو پختہ کر کے قسم اٹھاتا ہے تو اللہ اس پہ ضرور مؤاخذہ جو ہے وہ کرے گا. آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو متلقہ عورت ہوتی ہے اس کی عدت جو ہے وہ جو ہے 3 مہینے کے 3 دفعہ کی جو ہے وہ پیریڈ ہے، 3 دفعہ اگر اس سے ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے جو ہے وہ عدت ہے. اس دوران جو ہے وہ عورت جو ہے وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی ہے، اور اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، خواہ وہ 2 مہینے کے اندر ہو جائے یا 9 مہینے میں، جب بھی ہو تو اس کی عدت جو ہے اس لحاظ سے ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، عورت کے عدت کے دنوں میں
حامد کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے. اسلام میں ایک بات ذہن میں رکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بے حیائی, برائی, فحاشی کم تھی. اس کے کچھ اسباب ہیں, کم, اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ متقی تھے, تقوی پرہیزگاری تھی, لیکن کچھ ایک امور واقعاتی امور بھی تھے. اور وہ کیا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین چیزیں آسان تھیں. نمبر ایک, شادی کرنا انتہائی آسان ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو بہت بڑے تکلفات میں پہرے, گھر بنا لوں, کاروبار صحیح کر لوں, یہ کر لوں, وہ کر لوں, پھر جا کے میں شادی کروں گا. اللہ نے فرمایا وانکحلایام امینکم کہ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کرو, این یکون فقراء یغنیہم اللہ, اگر وہ فقیر ہوئے تو اللہ ان کو غنی کر دے گا. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. تو اس دور میں سب سے آسان کام یہ ہوتا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پوچھا کہ یہ ہاتھ کے اوپر رنگ لگا ہوا ہے, کیا ہوا؟ کہنے لگے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا. پوچھا مہر کتنا رکھا تھا؟ کہنے لگے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا جو ہے وہ حق مہر میں دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی. یعنی مدینہ ایک چھوٹا سا شہر تھا اور اس میں بھی نہیں پتا چلا, یعنی یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا شادی کرنا. اور آدمی اگر کسی کے گھر میں کوئی رشتہ لینا ہے تو خود بھی چلا جاتا تھا کہ میں جو ہے تمہارے گھر میں جو ہے وہ رشتہ لینے کے آیا ہوں, اور اس میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. نمبر ایک. نمبر دو, اس معاشرے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ طلاق دینا پسندیدہ عمل نہیں ہے اسلام میں. لیکن اگر خامد بیوی کے آپس میں ذہن نہیں مل رہا, نبھا نہیں ہو رہا, مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو چہ جائے کہ مرد اپنا الگ سے راستہ بنائے اور بیوی اپنا الگ سے کہیں راستہ بنائے, اس سے ہزار گنا بہتر ہے کہ ایک اچھے انداز سے ایک دوسرے کو چھوڑ دیں اور طلاق ہو جائے. اس طرح ہو جانا اس کو بھی کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اور نمبر تین, اس معاشرے میں متعلقہ عورت کی وہی ویلیو ہوتی تھی جو ایک کنواری عورت کی ہوتی ہے. عورت کی ویلیو وہی رہتی تھی, خواہ وہ متعلقہ ہے یا خواہ وہ بیوہ ہے یا خواہ جو ہے وہ کنواری ہے. ایسا نہیں ہے کہ کنواری کے رشتے تو ہزاروں آ سکتے ہیں لیکن بیوہ اور متعلقہ کو کوئی لینے نہیں آتا تھا, ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. یہ وہ تین پوائنٹ تھے کہ جس کی وجہ سے اس معاشرے میں بے حیائی اور برائی بہت نہ ہونے کے برابر تھی, بہت ہی کم اور نہ ہونے کے برابر تھی. وجہ یہ ہے کہ وہ راستے آسان تھے جن کے ذریعے انسان اپنے جو ہے وہ خواہشات کو جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بھی کھل کر بیان کیے ہیں. اور پھر خامد کو بیوی کو آپس میں ایک پیریڈ دیا کہ خامد نے طلاق دے دی ہے, اب جو عدت کے اندر پھر اس میں تین مراحل ہیں, تین دفعہ. یہ ایک ہمارے ہاں مسلمانوں کا ایک عجیب بات پیدا ہو گئی ہے کہ جی طلاق دینی ہے تو پھر تینوں ہی دینی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر واقعتاً ضرورت پڑ بھی گئی ہے تو انسان ایک طلاق دے دے اور پھر عورت کے پاس تین پیریڈ ہوتی, یعنی تین مہینے کے قریب ٹائم ہوتا ہے. اس دوران ہو سکتا ہے کہ خامن بیوی کے آپس میں صلح ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں, تو اس لیے پھر جو ہے صلح ہو سکتی ہوتی ہے. عدت کے اندر اندر خامد کو حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے. ایک دفعہ رجوع کر لیا, پھر طلاق ہو گئی, پھر رجوع کر لیا, ہاں اگر تیسری بار آ گیا تو پھر اس کی کوئی چانس نہیں ہوتا ہے. اب چونکہ دو دفعہ ہو چکا ہے, تیسری بار پھر یہ ہونا ہے, تو اب عورت کہیں آگے نکاح کرے. ہاں اگر وہاں سے اتفاق پھر کبھی طلاق وہاں سے بھی ہو گئی تو اب پہلے سے نکاح ہو سکتا ہوتا ہے. یہ اصل طریقہ. اب یہ نہیں ہے کہ لازمی ہی ہر آدمی نے تین طلاقیں دینی ہی دینی ہے اور اس کے بغیر جدا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہے. ایک طلاق ہی کافی ہوتی ہے, یہی طریقہ. اس کے بعد عورت کو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَوْعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, خامد کو حق ہے کہ اسے واپس لے جا سکتا ہے اگر دونوں اصلاح چاہتے ہوں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, عورتوں کو بھی اتنے ہی حق ہیں جتنے مردوں کے حقوق ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اس میں کوئی شک نہیں کہ مردوں کو ان پہ فضیلت حاصل ہے. واللہ عزیز حکیم. پھر فرمایا کہ الطلاق مرتین, دو دفعہ طلاق دی جا سکتی ہوتی ہے. ایک دفعہ طلاق دی, پھر صلح ہوگی, پھر دی, پھر صلح دی, پھر اس کے بعد جو ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَتَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. یہ جو ہے طریقہ غار, لیکن اگر کسی طرح عورت کو یہ ہو کہ وہ خامد نہیں چھوڑ رہا لیکن عورت جو ہے وہ سامنے دیکھ رہی ہے کہ خامد کے ساتھ میرا رہنا ممکن نہیں ہے, تو عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خامد سے جو حق مہر لیا ہوا ہے وہ واپس کرے اور اسے کہے جی میں خلع کر رہی ہوں. بس طریقہ کار یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ خامد کی طرف سے خامد کو براہ راست دینے کا حق حاصل ہے, لیکن خلع جو ہے وہ عورت کے اپنے ہاتھ میں نہیں. یعنی عورت کا آزاد ہونا کا مطالبہ کرنا یہ خلع کہلاتا ہے, اور خامد کا عورت کو آزاد کر دینا یہ طلاق ہوتا ہے. بس عورت کا جو خلع ہے وہ ایک عدالت کے تھرو سے یا کسی بڑی پنچایت کے تھرو سے ہوتا ہے, اس لیے کہ عورت کے اندر اس طرح کر کے حوصلہ نہیں ہے جیسے مرد کے بارے میں ہے. اس لیے کہ اگر اس کے ہاتھ حوصلہ اس طرح کا نہیں ہے جیسے ایک مرد کے اندر ایک حوصلہ اور ہمت ہوتی ہے, عورت تھوڑے سے چھوٹی سی بات پہ جذبات میں آ کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اس لیے عورت اگر جدائی چاہتی ہے تو ایک پنچایت کے ذریعے, ایک کسی بھی عدالت کے ذریعے خامد کا حق مہر واپس کر دیں اور اس سے جو ہے وہ آزاد ہو سکتی ہے, اور اسے خلع کہا جاتا ہے اور یہ جائز ہے. اگر عورت ایسا جو ہے کسی اپنے آپ کو اللہ کی حدوں پہ قائم رہنے کے لیے ایسا کرتی ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اور اس کا کرنا جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے. ہاں آگے اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, اگر تیسری بار پھر کبھی طلاق ہو گئی تو پھر عورت کبھی بھی خامد کے لیے حلال نہیں ہے, یہاں تک کہ وہ کہیں اور نکاح کرے. پھر وہاں سے اگر کبھی جو ہے صحیح طرح وہاں سے بھی اگر بالاتفاق کبھی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر پہلے خامد کے لیے حلال ہوتی ہے. لیکن ایک خاص مقصد سے جو ہے عورت کا کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے نکاح کرنا تاکہ دوسری جگہ نکاح کر کے پہلے خامد کے لیے حلال ہو جائے اور ایسا حلالہ کروانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے, لعن اللہ المحلل والمحلل له, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پہ. آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہیں اور جو اللہ نے نازل کی ہیں تمہارے لیے احکامات اپنی کتاب میں حکمت میں, اس کے ذریعے تمہیں واضح نصیحت کرتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, یاد رکھ لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہے, اللہ تعالیٰ سے مخفی ہے, سب چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے. اور آگے سورت بقرہ کی آیت نمبر 232 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے. یاد رکھیں کہ جیسے میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ عورت میں اتنا حوصلہ اتنی ہمت نہیں ہے جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں جو حوصلہ اور ہمت رکھا ہے. اس لیے ایک قانون بنایا ہے کہ خامد مرد تو اپنا نکاح خود کر سکتا ہے, عورت اپنا نکاح کرنے کے لیے لازمی ہے اس کا سرپرست کا ہونا, اس کا باپ کی طرف, باپ نہیں ہے تو بڑا بھائی یا کوئی تایا, کوئی اس باپ کی طرف سے رشتہ دار اس کا ہونا ضروری ہے. کوئی عورت خواہ وہ متعلقہ ہے, خواہ وہ بیوہ ہے, خواہ وہ کنواری ہے, جو بھی ہے, ہر صورت میں عورت کے لیے ولی کا ہونا شرط لازم ہے. یہ جو بھاگ کر عدالت میں نکاح کر لیا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہوتا ہے, جائز نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ عورت کے لیے ولی کا ہونا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا نکاح الا بولی, لا نکاح الا بولی, اور کوئی نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. ولی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یعنی ایسا سرپرست جو ہے عورت کے لیے اس کے والد کی طرف سے, اس طرف سے جو ہے ہونا ضروری. ہاں اگر والد واقعتاً جو ہے کہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے تو پھر عدالت حق رکھتی ہے کہ اس سے ولایت کا حق چھین لے اگر وہ ظلم اور زیادتی کرنا چاہ رہا ہے, لیکن روٹین میں جو ہے لازم ہے کہ ولی ہونا ضروری. اور دوسری طرف ولی کے لیے یہ شرط لازم ہے کہ اپنی بیٹی کا اپنی بہن کی رائے کے بغیر وہ شادی نہیں کرا سکتا اس کی, اگر زبردستی کرائے گا تو اس عورت کو اختیار حاصل ہے کہ نکاح کو وہ تسلیم ہی نہ کرے. امام نسائی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد نے زبردستی میرا نکاح کر دیا ایک ایسے مرد کے ساتھ تاکہ میرے ذریعے جو ہے وہ اپنی حالت کو بہتر کرنا چاہتا ہے, میرے ذریعے جو ہے وہ کچھ مال و متاع حاصل کرنا چاہتا ہے, اس لیے میرا نکاح کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس کے والد کو جو ہے کہا کہ یہ نکاح اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ تیرے اختیار میں, تو چاہے تو اس نکاح کو برقرار رکھ سکتی ہے, تو چاہے تو اسے ختم سمجھا جائے گا. اس عورت نے کہا کہ جی میں اس نکاح کو برقرار رکھتی ہوں, لیکن میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا عورتوں کو بھی کوئی حق حاصل ہے کہ نہیں ہے. یہ امام نسائی رحم اللہ نے اس روایت کا نقل کیا ہے. عورت کے لیے ولی کی شرط لازم ہے, اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, اور ولی اس کا پابند ضروری ہے کہ اپنی بیٹی اپنی بہن کے اس کی رائے اور اس کے مشورے کے بغیر زبردستی نہیں نکاح کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان فرمایا ہے, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنْكِحُوهُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ, کہ جب عورت اپنے خوشی سے نکاح کہیں کرنا چاہتی تو زبردستی منع نہ کرو, زبردستی جو ہے منع نہ کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے اس کے ذریعے واضح نصیحت کرتا ہے, من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں, ذالک ازکی لکم, یہی تمہارے لیے بہتر ہے, یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ اصل یہ ہے کہ جو مائیں ہیں وہی اپنے بچوں کو دودھ پلائیں, لیکن اگر کسی صورت میں, یعنی وہ ماں جو ہے وہی اپنے بچوں کو دودھ پلائے اور اس دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے, 2 سال ہے مدت رضاعت, اس کا جو ہے وہ پورا کرنا ہو. لیکن اگر کسی صورت میں جو ہے وہ ماں جو ہے دودھ نہیں پلا سکتی ہے, تو بچے کو کسی بھی دوسری عورت سے دودھ پلایا جا سکتا ہے. جو عورت بھی بچے کو دودھ پلائے گی اس کا خرچہ دینا یہ جو ہے اس باپ کے ذمہ ہوگا, کیونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, تو اس کے لیے ذمہ داری ہوگی کہ اس کے اخراجات کو جو ہے وہ پورا کرے, اور 2 سال کے بعد جو ہے مشاورت سے جو ہے اس رضاعت کو ختم کیا جا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, والذین توفون منکم یذرون ازواج یتربصن بانفسهن 14 شهرا, کسی عورت کا خامد اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن اسلامی مہینے کے اعتبار سے 4 مہینے 10 دن جو ہے اس کی عدت ہے, اس کے اندر جو ہے وہ اتنی دیر جو ہے اس کی عدت جو ہے وہ پوری کرنا جو ہے ضروری ہے. ان دنوں 4 مہینے 10 دنوں میں اسے اپنے گھر میں رہنا ضروری ہے, کوئی زیب و زینت کیے بغیر جو ہے رہنا ضروری ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اور آگے ایک حکم اور دیا ہے کہ جب عورت اپنی عدت کسی بھی طرح کی عدت میں ہوتی ہے تو اس دوران کہیں آگے دوسری جگہ نکاح کرنے کی بات کرنا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا ہے. اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا ہے, لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على القدر ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے ہی اسے طلاق دے دیتا ہے, ابھی بیوی کے پاس گیا نہیں ہے اور کوئی وجہ ایسی بن گئی کہ اس وقت بھی طلاق دینے پڑ گئی ہے, تو اب اگر حق مہر مقرر تھا تو ادا دینا پڑے گا, اور اگر حق مہر مقرر نہیں تھا تو پھر انسان جتنا بھی دے سکتا ہو اتنا جو ہے وہ دینا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات فرمائی, اور لوگوں یہ ملنا جلنا یہ جدا ہونا تو ہو سکتا ہے, لیکن ولا تنسوا الفضل بینکم, آپس میں ایک دوسرے کے احسان کو مت بھولا کرو. انسان ہو سکتا ہے کبھی کسی مجبوری میں جو ہے وہ طلاق دے بیٹھا ہو, عورت کسی مجبوری میں خامد کو چھوڑ بیٹھی ہو, لیکن کسی کے خلاف ہونے سے پہلے کچھ یہ بھی سوچ لو کہ کچھ لمحات زندگی میں ایسے بھی گزرے ہوں گے جو بہت بڑے اچھے لمحات ہوں گے. اس لیے ولا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے. اور پھر نماز کا ایک ضمناً ایک بات آ گئی, کہیں نماز کو کسی کام میں جو بھول نہ جائے کرو, ہر حال میں نماز پڑھنی ہے, حتیٰ کہ جو لوگ جنگ میں ہوتے ہیں اگر نماز کسی صورت میں بالکل نہیں ٹائم مل رہا تو نماز کو قضا ہونے کا کوئی سسٹم نہیں ہے, چلتے پھرتے گھوڑ سواری پہ بھی انہیں نماز پڑھنا پڑے گی. فرجالن اور رکبانہ, فاذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون, والذین توفون منکم یذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا للحول غیر اخراج, فان اخرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن
بمعروف اللہ عزیز الحکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین. فرمایا جو بھی جب بھی کوئی طلاق دو تو کچھ ایسا حق، کچھ ایسا احسان، کچھ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ متقین کے اوپر ہے، کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا کرنا پڑ جائے تو عورت کو کچھ نہ کچھ دے کر جو ہے ضرور بھیجا جائے. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اس طرح کر کے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کھل کر تمہارے سامنے بیان کی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو، عقل کر سکو، اللہ کے احکامات پہ پورا اتر سکو. اللہ یہ ہے اصل مقصد، عمل کرنا، صرف اور صرف سننا نہیں ہے. یہاں پہ جتنا یہ پیچھے گزرا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ احکامات دیے ہیں، اور اصل مقصد ہے ان احکام کو سمجھا جائے اور ان پر جو ہے وہ عمل کیا جائے. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، تاکہ تم عقل کر سکو، سمجھ حاصل کر سکو، عمل کر سکو. یہ ہے مقصد. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم یہیں پہ جو ہے اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی آیات انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہوتی رہیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.